انقلاب اسلامی ایران کی 44ویں سالگرہ کے موقع پر رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا خطاب 15 فروری 2023۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز.
عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آپ نے اس ٹھنڈے موسم میں اتنا لمبا راستہ طے کیا اور یہاں امام بارگاہ امام خمینی کو محبت، ایمان اور حمیت کی حرارت عطا کی۔ ہم بھی ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں، تبریز کے لوگوں، آذربائیجان کے لوگوں سے ملاقات کے بہت زیادہ مشتاق رہتے ہیں۔ میں واقعی آذربائیجان کے لوگوں، تبریز کے لوگوں اور 18 فروری 1978 کا عظیم اور ناقابل فراموش کارنامہ انجام دینے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج میں تبریز اور آذربائیجان کے سلسلے میں ایک بات عرض کروں گا۔ آذربائیجان کا جو گراں قدر اور درخشاں ماضی ہے، وہ ان چند الفاظ میں سمٹ نہیں سکتا۔ ہم نے بھی تبریز اور آذربائیجان کے بارے میں بہت سی باتیں کہی ہیں، لیکن اس سلسلے میں باتیں اب بھی باقی ہیں۔ آج بھی میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد ملک کے مسائل کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایرانی قوم کی عظمت کو سلام پیش کروں۔ اس سال 11 فروری انقلاب کی سالگرہ کے دن قوم نے جو گرا قدر کارنامہ انجام دیا، اس کی خاطر اس سال یہ جو 11 فروری کا دن گزرا ہے، ایک تاریخی 11 فروری تھا، ایک تاریخی انقلاب اسلامی کی سالگرہ کا دن تھا۔ پورے ملک میں عوام نے حقیقی معنی میں عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ دشمن کا اتنا زیادہ پروپیگنڈا، مخالفین، روزمرہ کے اتنے مسائل جنہیں لوگ اپنے جسم و جان سے محسوس کر رہے ہیں، دشمنوں کے بہکاوے، سخت سردی اور ملک کے بعض حصوں میں درجہ حرارت منفی تک تھا، یہ سارے عوامل ایرانی عوام کے ایمان اور بصیرت کی حرارت کے سامنے بے معنی ہو کر رہ گئے۔ لوگ اتنے زبردست طریقے سے ریلیوں میں شریک ہوئے، عوام کی شرکت نے بہت سے حقائق کو بیان کیا۔ میں اس سال کی 11 فروری کی سالگرہ کے بارے میں آگے چل کر کچھ جملے عرض کروں گا۔ فی الحال ایرانی قوم سے عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ہر جگہ ملک کے مشرقی کونے سے لے کر مغربی کونے تک، ملک کے شمال سے جنوب تک، دور دراز کے شہروں میں، صوبوں کے مراکز میں، بڑے شہروں میں جیسے تبریز، اصفہان، مشہد اور دوسری جگہوں پر، دیہاتوں تک، سبھی نے، پوری ایرانی قوم نے مل کر آواز اٹھائی۔ یہ چیزیں بہت قیمتی ہیں۔ اے ملت ایران، اللہ آپ کی کوشش کی قدردانی کریں۔
حالا شکر اللہ سعیکم ملت ایران، من خودم رو شایسته این نمیدونم که من تشکر کنم، خدا باید تشکر کنه، خداوند متعال شاکر است۔
میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ شکریہ ادا کروں، آپ کا شکریہ ادا کروں، اس کی قدردانی اللہ ہی کر سکتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ انا ربنا لغفور شکور۔ آپ کے ہر کام کا، آپ کے ہر اظہار خیال کا، آپ کی زبان پر آنے والے ہر لفظ کا، آپ کے ہر قدم کا خداوند عالم شاکر ہے۔ حالانکہ آپ کا کام فرض ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ خدا کے شکر کا ایک گوشہ ہے، ایک حصہ ہے، لیکن
تشکر من شکرک و انت الحمدہ شکرک۔
تو بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے جو تیرا شکریہ ادا کرتا ہے. انشاءاللہ میں گفتگو میں آگے چل کر 11 فروری انقلاب کی سالگرہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. جہاں تک تبریز کے 18 فروری 1978 کے واقعے کی بات ہے تو میرے خیال میں کہا جا سکتا ہے کہ 18 فروری کے دن ایران کی تاریخ کا ایک ورق پلٹ گیا. یعنی وہ دن ایک تاریخی اور فیصلہ کن دن تھا. اسی سال 9 جنوری 1978 کو کم میں عوام ظالم حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. بلا شبہ کم کے لوگوں کا کام بڑا عظیم تھا. انہوں نے پرچم اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. 9 جنوری 1978 کو کم کا واقعہ ہو چکا تھا لیکن اسے فراموش کر دیا گیا تھا. 5 جون 1963 کو وہ قتل عام ہوا اور تہران، قم اور بعض دوسرے شہروں میں عظیم رد عمل سامنے آیا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، جانیں دیں، خون بہایا. مرنے والوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی لیکن اس واقعے کو بلا دیا گیا، وہ ختم ہو گیا. آمریت اور سامراج کی پالیسی یہ ہے کہ ان اہم واقعات کو جو لوگوں کے حق میں ہیں، پروپیگنڈے کے ذریعے، مختلف طرح کے حربوں کے ذریعے طاقت کے بل پر طاق نسیاں کی زینت بنا دیں، یادوں سے محو کر دیں. اگر تبریز والوں کا یہ کارنامہ نہ ہوتا تو کم کا 9 جنوری کا واقعہ بھی بھلا دیا جاتا. تبریز والوں نے کیا کیا؟ تبریز والوں نے کم کے قیام کو قومی قیام میں بدل دیا، ایک عوامی تحریک میں بدل دیا. حالانکہ کم میں سختی زیادہ تھی، حکومت کی جانب سے شدت زیادہ تھی، سڑکوں پر ٹینک لے آئے تھے. فریق مقابل کون تھا؟ عوام، علماء اور مساجد. علماء نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ کم کے لوگوں کے چہلم کے پروگرام میں شرکت کریں. فریق یہ لوگ تھے، مسلح افراد نہیں تھے، لیکن حکومتی مشینری اتنا بوکھلا گئی تھی کہ وہ سڑکوں پر ٹینکوں کو لے آئے اور قتل عام کر دیا. عام لوگوں کو، عوام کو قتل کیا، مگر تبریز کے لوگ پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے جانے دی، خون کے نذرانے دیے، ڈٹے رہے، نعرے لگائے اور اس انقلابی قیام کو تحریک بنا دیا. اور ان کی اس فداکاری اور جانساری کی آواز پورے ملک تک پہنچ گئی. تبریز کے عوام کا چہلم کئی جگہ منایا گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ تبریز والوں کی آواز پورے ایران تک پہنچ گئی، لہذا وہ ہمیں گیر ہو گئی. ایک سال سے کم وقت میں سلطنتی آمریت والی حکومت کی بساط لپٹ گئی. تاریخ رقم کرنا یہی ہے، تاریخی موڑ یہی ہے. تبریز صوبہ مشرقی آذربائیجان کا مرکز، اپنی مزاحمت سے، اپنی استقامت سے، اپنی شجاعت سے پچھلے تجربات کو دہرانے نہیں دیا. ایران کی آزادی کا پرچم تبریزیوں کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. آذربائیجان نے دوسرے موقع پر بھی اس طرح کے اقدامات سے اس طرح کے عظیم کارنامے دکھائے ہیں. ہمیں اس تاریخ کو جاننا چاہیے، اس تاریخ کو فراموش نہیں ہونے دینا چاہیے. ایک دوسرے موقع پر صفوی دور حکومت کے عروج کے زمانے میں اسی آذربائیجان نے، یعنی اسی تبریز، اردبیل اور آذربائیجان کے شہروں نے ایران کو تفرقے، ملوک طوائفی اور اغیار کے طویل تسلط سے نجات دینے میں کامیابی حاصل کی تھی. آذربائیجان ہی تو تھا، اردبیل تھا، تبریز تھا، یہی تھے جنہوں نے ایران کو متحد کیا. ایران کے اتحاد سے پہلے اور ایران کی خود مختار حکومت سے پہلے، جو آج تک جاری ہے، ملک میں ملوک الطوائفی تھی. تیموریوں اور ان سے پہلے منگلوں اور ان کے بعد والوں کے دور میں ملک کا ہر گوشہ کسی ایک طائفے کے ہاتھ میں تھا، کسی ایک گروہ کے ہاتھ میں تھا. مشرقی علاقہ ایک طرح سے، مغربی علاقہ دوسری طرح سے، جنوب کسی اور طرح سے اور شمال کسی اور طرح سے. آذربائیجان سے جو تحریک شروع ہوئی اس نے ایران کو متحد کر دیا. ایران کے اتحاد کا پرچم آذربائیجان کے ہاتھ میں ہے. یہ حقائق ہیں، یہ تکلفات نہیں ہیں۔ آذربائیجان کی تاریخ کو صحیح طور پر بیان کرنا اسلامی تاریخ نویسی کی ضروریات کا حصہ ہے، اور سب کا فرض ہے کہ اس کام کو انجام دیں۔ اس کے اہل فن اور ماہر حضرات کو یہ کام انجام دینا چاہیے۔ بعد کے واقعات میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تمباکو کے بائیکاٹ کے مسئلے میں بھی مرحوم الحاج مرزا جواد آقا تبریزی، الحاج مرزا جواد مجتہد، ان سمیت جن علاقوں کے علماء نے مرزا شیرازی کی جانب سے تمباکو کو حرام قرار دیے جانے کے معاملے میں ساتھ دیا تھا، ان میں سے ایک تبریز تھا۔ مشروطہ آئینی تحریک میں بھی تبریز کا کردار اہم تھا۔ مشروطہ تحریک کی ابتدا میں بھی جہاں ستار خان اور باقر خان وغیرہ نے کردار ادا کیا، اور روس کے حملے جیسے بعد کے مختلف مسائل میں بھی جن میں شیخ محمد خیابانی، آقا مرزا اسماعیل نوبری اور دوسروں نے کردار ادا کیا تھا، یہی لوگ تھے جنہوں نے مختلف واقعات اور معاملات میں ایران کی استقامت و مزاحمت کی تاریخ کا اور طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ انقلاب میں بھی ایسا ہی تھا، مقدس دفاع میں بھی ایسا ہی تھا۔ دفاع مقدس کے بعد سے لے کر اب تک ان تمام واقعات میں بھی ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ جناب آل ہاشم صاحب نے فرمایا، ان حالیہ واقعات میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو یہ قومی طاقت کے اظہار کے پہلو سے کچھ باتیں تھیں۔ ثقافتی پہلو کے لحاظ سے بھی ایسا ہی ہے۔ آذربائیجان مغرب میں ملک کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا مرکز ہے، خراسان کی طرح، جو مشرق میں ملک کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا مرکز ہے۔ ملک کی ثقافت، ایران کی روایات اور ایرانی تمدن، جو پوری تاریخ میں مغرب میں عثمانی حکومت کے زیر نگین دور دراز علاقوں تک، اور مشرق میں بابری ہندوستان، مغلوں کے زیر فرما ہندوستان کے دور دراز علاقوں تک پہنچا ہے، وہ ان دو مراکز سے، آذربائیجان اور خراسان سے نکلا ہے۔ ایران کو ہمیشہ آذربائیجان کی اپنی علمی و ثقافتی شخصیات پر فخر ہے۔ خاقانی آذربائیجانی ہے، نظامی آذربائیجانی ہے۔ بعد کے ادوار میں دیکھا جائے تو شمس تبریزی، قطران تبریزی، شیخ محمود شبستری، پھر صاحب تبریزی، اور یہ سلسلہ ہمارے زمانے تک پہنچتا ہے۔ مرحوم شہریار اور ان سے پہلے محترمہ پروین اعتصامی، یہ سب آذربائیجان کے ہیں۔ ان لوگوں نے ملک کے ادب اور ملک کے کلچر کی جو عظیم خدمات انجام دی ہیں، انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ کہا جا سکے۔ لہذا یہ تو 18 فروری 1978 کے واقعے کے آگے پیچھے کے واقعات ہیں۔ میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ 18 فروری کا واقعہ ایسا واقعہ تھا جس نے تشخص پیدا کیا۔ ہمیں تو سبق حاصل کرنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو قصہ و کہانی تو نہیں سنا رہے ہیں، ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ ہمیں اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے اپنے ماضی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں، قوم آگے بڑھ رہی ہے، ایران آگے بڑھ رہا ہے، جمہوریہ اسلامی ایران آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمیں سبق کی ضرورت ہے، ہمیں تجربے کی ضرورت ہے۔ یہ سب ہمارے لیے سبق ہے۔ 18 فروری 1978 کا واقعہ تشخص پیدا کرنے والا واقعہ تھا۔ ہر قوم مزاحمت اور استقامت کے سائے میں تشخص، پہچان حاصل کرتی ہے۔ جو چیز اقوام کو پہچان اور تشخص عطا کرتی ہے، شخصیت عطا کرتی ہے، عظمت عطا کرتی ہے، خود اقوام اور ان کی ثقافت کی حفاظت میں مدد کرتی ہے، وہ ان کی استقامت اور مزاحمت ہے۔ استقامت اور مزاحمت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ جو انسان نے تلاش کیا ہے، اس پر چلنا جاری رکھے، اس میں کجی نہ آنے دے۔ اقوام کی مشکل سیدھے راستے سے ہٹ جانا ہے۔ اقوام ایک راستے پر چلنا شروع کرتی ہیں اور پھر کچھ فاصلے تک اس پر چلتی بھی ہیں، پھر یا تو تھک جاتی ہیں یا دنیا کی کشش انہیں اپنی جانب کھینچ لیتی ہے اور وہ اس راستے سے منحرف ہو جاتی ہیں۔ ابتدا میں انحراف کا زاویہ بہت معمولی سا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہیں، انحراف کا زاویہ بھی بڑھتا جاتا ہے، یعنی فاصلہ دور ہوتا جاتا ہے، اور وہ اصل راستے سے، حقیقی راستے سے پوری طرح جدا ہو جاتی ہیں، گمراہ ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، ہمیں اپنے ملک میں، اپنے انقلاب میں اس مشکل کا سامنا رہا ہے. بعض لوگ انقلاب کے ساتھ تھے لیکن پھر دھیرے دھیرے انقلاب کے راستے سے منحرف ہو گئے. اس کے مختلف اسباب و علل ہیں. کبھی کبھی خود ان لوگوں کی بھی غلطی نہیں ہوتی تھی, حکومت کی غلطی ہوتی تھی, مختلف عناصر کی غلطی ہوتی تھی, باہر والوں کی غلطی ہوتی تھی. بہرحال کسی بھی وجہ سے وہ اثر راستے سے ہٹ گئے تھے. انحراف کا یہ زاویہ بڑھتا چلا گیا, یہاں تک کہ وہ خود انقلاب کے, اس کے اہداف کے, اس کے اس عظیم محرک کے جو انہیں اس راستے پر لایا تھا, خود اسی کے مخالف ہو گئے, اس راستے سے دوسرے راستے پر چلے گئے. کبھی کبھی تو وہ 180 ڈگری کے زاویے پر چلے گئے, یعنی پوری طرح تبدیل ہو گئے. اس طرح کے لوگ بھی تھے, لہذا اس طرح کے لوگ بھی تھے, اس طرح کے لوگ اب بھی موجود ہیں, لیکن استقامت ایسا نہیں ہونے دیتی. وہ تشخص کی حفاظت کرتی ہے, ایک قوم کو, ایک اجتماع کو تشخص عطا کرتی ہے, پہچان عطا کرتی ہے. تھکنا نہیں چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, دشمن کی رجس خوانیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں, ڈٹے رہنے کا راز یہ ہے. یہ بھی واضح ہے کہ دشمن بیکار نہیں بیٹھے گا, یا تو وہ وار کرے گا, اور اگر وار نہیں کر سکے گا تو دھمکی دے گا, اور اگر دھمکی کا اثر نہ ہوا تو رجس خوانی کرے گا تاکہ آپ کو میدان سے باہر نکال سکے. اگر آپ میدان سے باہر نہیں گئے تو یہ دشمن کی شکست ہے, اور اگر آپ نے استقامت جاری رکھی تو آپ پیش رفت و ترقی کریں گے. تبریز کی عوام نے 18 فروری کو قم کے عوام کا قیام دیکھا تھا. قم میں قتل عام ہوا تھا, عوام کی اجتماعی سرکوبی کی گئی تھی. یہ بات لوگوں کو معلوم تھی. تبریز کے لوگ جانتے تھے کہ حکومت کے سامنے کھڑے ہونے پر قتل ہونا پڑے گا, جانوں کا نذرانہ دینا پڑے گا, لیکن وہ ڈٹ گئے. انہوں نے استقامت دکھائی, خدا نے برکت عطا کی. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تبریز کے عوام کے اقدامات کی برکت سے 18 فروری کو تاریخ کا ورق پلٹ گیا. خدا وند متعال نے اس کام کو جو برکت عطا کی وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے استقامت دکھائی. اس سال 11 فروری انقلاب اسلامی کی سالگرہ بھی اسی استقامت کی ایک مزداق ہے. ہم اس سوچ کے ساتھ, اس نظر کے ساتھ اور اس نظر کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھیں اور اس کا تجزیہ کریں. صرف یہی کہ لوگ سڑکوں پر آ گئے, یہ اچھا کام ہے. کبھی کبھی سڑکوں پر آنے کے مختلف محرکات ہوتے ہیں. اس سے بھی اہم یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس آنے کا مطلب استقامت دکھانا تھا, دشمن کے سامنے ڈٹ جانا تھا. دشمن کی کوشش یہ ہے کہ ہم راستہ بھول جائیں, راستے کو دیکھنے نہ پائیں. اس کی کوشش یہ ہے. ملک کے اندر بھی کچھ لوگ اسی بات کی ترویج کرتے ہیں, دشمن کی بات کی ترویج کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ملک کے اندر مخالف نہیں ہے, انقلاب کا کوئی مخالف نہیں ہے, ہمارے مخالفین نہیں ہیں. کیوں نہیں, موجود ہیں. ایسے لوگ ہیں جو مخالفت کرتے ہیں. وہ لوگ بھی دشمن کے اسی ہدف کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. ملک کے اندر بھی ہمیں ایسی حرکتوں کا سامنا تھا جنہوں نے ایرانی قوم کے ٹھوس عزم کو اپنے حملوں کا نشانہ بنا رکھا تھا. تہران اور بعض دوسری جگہوں پر موسم خزاں میں ہونے والے ان ہنگاموں میں ایک ہدف یہ تھا کہ اسی 11 فروری کی انقلاب اسلامی کی سالگرہ کو اور اس کی یاد کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیں. لوگ انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ پر دسیوں لاکھ کی تعداد میں باہر نہ آ سکیں, وہ بھول جائیں. ملک کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اپنے غلیظ تجزیوں کے ذریعے, فضول و بیہودہ دلیلوں کے ذریعے یہی بات اخبارات میں, سائبر اسپیس میں, سوشل میڈیا پر, اپنے بیانوں میں, تقریروں میں دہرائی, اور لوگوں کو 11 فروری انقلاب اسلامی کی سالگرہ کی ریلیوں میں شرکت سے روکنے کی کوشش کی. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا. وہ آئے اور انہوں نے لوگوں کی باتوں کے برخلاف کام کیا. اس لیے یہ آنا استقامت تھا, اور اس استقامت میں بڑی برکتیں ہیں. لوگ ریلیوں میں اس سال تجزیے کے ساتھ شامل ہوئے تھے. سوچ سمجھ کر شامل ہوئے تھے۔ جب ایک صاحب رائے تجزیہ کرتا ہے تو تمہید اور دلیل وغیرہ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جب ایک انقلابی سے جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن تجزیہ کر سکتا ہے، تحلیل کر سکتا ہے، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اس ریلی میں شرکت کیوں کی، تو وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ میں آؤں، اس لیے میں آیا ہوں۔ دیکھیے، وہ تجزیہ و تحلیل کے ساتھ آیا ہے، یہ تجزیہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دشمن اس کے آنے سے خائف اور ہراساں ہے، دشمن جانتا ہے کہ اس کے آنے سے یہ راستہ مضبوط ہوگا، یہ شاہراہ وسیع ہوگی، اس سے اس پر چلنے کا سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ اسی لیے دشمن نہیں چاہتا، چونکہ دشمن نہیں چاہتا وہ آیا ہے تاکہ یہ راستہ چلتا رہے۔ لوگ تجزیہ و تحلیل کے ساتھ آئے، وہ آئے تاکہ آج کے ایران کے جوش و جذبے کا مظاہرہ کریں، آج کے ایران کا ولولہ اور جذبہ دکھائیں۔ اس سال کی 11 فروری کی انقلاب اسلامی ایران کی ریلیاں بہت پرجوش تھیں، مسرت بخش تھیں۔ جو نعرے لگائے گئے وہ معنی خیز تھے، اہم مفاہیم پر مبنی تھے، اور انقلاب اسلامی کے موقف کی ترجمانی کر رہے تھے۔ دشمن چاہتا تھا کہ ایرانی قوم کی آواز دنیا کے کانوں تک نہ پہنچے، دشمن یہ چاہتا تھا۔ ایرانی قوم نے سائبر اسپیس، سوشل میڈیا کے اتنے ہنگامے اور ٹی وی چینلوں کے اتنے پروپیگنڈوں کے باوجود اپنی آواز اونچی کی اور اپنی آواز کو دنیا بھر کے کانوں تک پہنچایا۔ جی ہاں، ممکن ہے کہ بعض لوگ نہ سنیں کیونکہ وہ چھپاتے ہیں یا سننا نہیں چاہتے، خاموش رہتے ہیں، عالمی میڈیا میں کوریج نہیں دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کے کانوں تک یہ آواز نہ پہنچے، لیکن اہم یہ ہے کہ جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچنی چاہیے تھی، ان لوگوں نے ایرانی قوم کی آواز بخوبی سن لی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں پالیسی ساز اداروں، دنیا میں سازش تیار کرنے والے مقامات، ملکوں کی جاسوسی تنظیموں نے جو پوری طرح چوکننا ہے، ایرانی قوم کی آواز اس سال 11 فروری کو سن چکے ہیں۔ جنہیں سننا چاہیے تھا انہوں نے بخوبی اور کھلے کانوں کے ساتھ سن لی ہے۔ اس 11 فروری کو ایرانی قوم کا پیغام اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوری نظام کی مکمل حمایت کا پیغام تھا۔ یہ آواز سب سے اونچی تھی، البتہ مخالف آوازیں بھی موجود ہیں اور موجود تھیں، اور دشمن، دنیا کا میڈیا سامراج جو صہیونی اور امریکیوں کے ہاتھ میں ہے، کوشش کرتا ہے کہ ان کی آواز کو غالب کر دے، لیکن وہ ایسا کر نہیں پایا، بلکہ ایرانی قوم کی آواز دوسروں کی آوازوں پر غالب آ گئی۔ دوسروں نے اپنی کوشش کی، مخالفین اور دشمنوں نے بھی اپنی اپنی زحمتیں، کوششیں کی۔ کبھی انہوں نے کہا کہ انقلاب اور اسلامی جمہوریہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، حقیقت کے بالکل برخلاف بات، ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم تو ہر میدان میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سامنے مشکلات نہیں ہیں، میں اس بارے میں عرض کروں گا، مشکلات کم بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن ملک آج 20 سال پہلے سے، 30 سال پہلے اور 40 سال پہلے سے بہت زیادہ بدل چکا ہے۔ تمام میدانوں میں ہم کافی زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، مادی میدانوں میں بھی اور روحانی میدانوں میں بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ کیسے پیچھے جا رہا ہے، کیوں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ بند گلی میں پہنچ گئی ہے۔ اگر ہم بند گلی میں پہنچ گئے ہیں تو دشمن ہمیں شکست دینے کے لیے اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہا ہے؟ جو قوم اور جو حکومت بند گلی میں پہنچ گئی ہے، اسے ہرانے کے لیے، شکست دینے کے لیے اتنے بڑے بڑے بجٹ، اتنے سارے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود ہی گر جائے گی۔ دنیا میں اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، بہت سے ممالک جن کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، اور وہ ایرانی قوم کی سمت کے خلاف چل رہے ہیں، وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں تاکہ اسلامی جمہوریہ ایران کو منحرف کر سکیں۔ وہ اس بات کا زبان سے اعتراف بھی کرتے ہیں، کھل کر کہتے ہیں وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ اگر ہم بند گلی میں پہنچ گئے ہوتے، اگر ہم گر رہے ہوتے، شکست کھا رہے ہوتے جیسا کہ بعض لوگ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ کبھی کبھی وہ ہماری ترقی و پیشرفت کو مشکوک بنانے کے لیے، داغدار کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ نے پوری کوشش ہتھیاروں، ڈرون، میزائل وغیرہ پر ہی کیوں مرکوز کر رکھی ہے۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ضروری ہے۔ جس ملک کے دشمن ہو اسے اپنی فکر ہونی چاہیے، اپنے دفاع کی فکر ہونی چاہیے۔ انقلاب کے ابتدائی دنوں میں بعض لوگ ہمارے ان F-14 طیاروں کو بیچنا چاہتے تھے، میں نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ مجھے جیسے ہی پتا چلا ویسے ہی میں نے یہ بات عام کر دی۔ ہم مشہد میں تھے، زیارت کے لیے گئے تھے یا کوئی کام تھا، مجھے وہاں پتا چلا، میں نے دیر نہیں ہونے دی، اور جیسے ہی مجھے پتا چلا میں نے ویسے ہی ایک رپورٹر کو بلایا اور اسے خبر دی، اور وہ خبر نشر ہو گئی۔ لہذا پھر ہوا یہ کہ وہ لوگ ڈر گئے، انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ مخالفوں اور دشمن کی پالیسیاں ایسی ہیں، ہمارے دشمن ہیں، اسی لیے ہمیں اپنے دفاعی پہلوؤں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، شریعت کا حکم بھی ہے۔ وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور کہا گیا ہے مَسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک تم سے ممکن ہو، جتنا تم سے ممکن ہو سکے۔ ہم نے بھی اس پر پورا عمل کیا ہے، انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکے گا ملک کی دفاعی قوت کو مضبوط بنائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا دوسرے میدانوں میں دفاعی شعبوں سے کم کام ہوا ہے؟ دفاعی شعبے سے کئی گنا زیادہ صنعت کے میدانوں میں کام ہوا ہے، انفراسٹرکچر کے شعبے میں کام ہوا ہے، سڑکوں اور ڈیم وغیرہ کی تعمیر کے میدان میں کام ہوا ہے، ان سب میدانوں میں بے انتہا کام ہوا ہے۔ دفاعی میدان کے مسائل فطری طور پر ایسے ہیں کہ دشمن بھی اپنے خاص مقاصد کے تحت مسلسل ان کا پروپیگنڈا جاری رکھتا ہے کہ ایران کے پاس ڈرون تھے، اس نے انہیں فلاں جگہ بھیجا، فلاں جگہ دیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صنعتی پیشرفت کے سلسلے میں تو ان کا ایسا کوئی محرک نہیں ہے کہ وہ اس کا پروپیگنڈا کریں، بلکہ صنعتی پیشرفت کو چھپانے کا محرک ہے۔ وہ ہماری ترقی کو چھپاتے ہیں۔ ہم نے دوسرے شعبوں میں بھی بہت زیادہ پیشرفت کی ہے، البتہ قوم نے ان کے وسوسوں پر بالکل بھی توجہ نہیں دی، اور ہماری قوم نے ادھر ادھر سے اٹھنے والی آوازوں کو لائق توجہ ہی نہیں سمجھا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی وہ ان آوازوں کو اہمیت نہیں دے گی۔ یہی چیزیں ہیں جو ہمارے دشمنوں کو چراغ پا کر دیتی ہیں، یہی ترقی و پیشرفت ہے جو دشمن کو برہم کر دیتی ہے، تیش میں لے آتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کل موتو بغیظکم، اسی بات کا ترجمہ ہمارے عزیز شہید بہشتی نے کیا ہے اور کہا اے امریکہ تو اپنے اس غصے سے مر جا۔ یہ قرآن مجید کی اسی آیت کا ترجمہ ہے، موتو بغیظکم، دشمن تیش میں آتا ہے، غیظ سے بلبلاتا ہے۔ ہمارے دشمنوں کے کام تیش میں آ کر کیے جانے والے کام ہیں، ان کی باتیں غصے میں کہی جانے والی باتیں ہیں۔ جو چیز بھی ایران کو مضبوط بناتی ہے اس سے انہیں تیش آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ایران مضبوط ہو گیا تو اس کے خلاف کی جانے والی سازشیں بیکار ہو جائیں گی، اسی لیے وہ نہیں چاہتے کہ ایران مضبوط ہو، جمہوریہ اسلامی ایران مضبوط ہو۔ ہر وہ چیز جو ہمیں مضبوط بناتی ہے وہ انہیں تیش دلاتی ہے، غصے ملاتی ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم کی توفیق سے ایسا ہی ہے۔ انقلاب کا مطلب آگے بڑھنا ہے، انقلاب کا مطلب آگے بڑھتے رہنا ہے۔ انقلاب میں جمود نہیں ہے، اسے آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ آگے ہی بڑھتا رہے گا۔ لہذا ملک کو مضبوط بننا چاہیے۔ میں نے بارہا کہا ہے، عرض کیا ہے، آگے پھر اشارہ کروں گا کہ سبھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ملک کو مضبوط بنائیں۔ ہم نے کہا کہ ہم نے پیش رفت کی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ممکن ہے کہ عوام میں بعض لوگوں کو ہماری پیش رفت کی اطلاع نہ ہو۔ ہم ایڈورٹائزمنٹ میں، شور شرابے میں کمزور ہیں، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ ایڈورٹائزمنٹ، پروپیگنڈے میں، میڈیا کے کاموں میں ہم میں ابھی وہ ضروری مہارت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس معاملے میں ہم کسی حد تک کمزور ہیں، اسی لیے بہت سی ترقیوں، پیش رفتوں کے بارے میں کچھ بتایا نہیں جاتا، وہ دکھائی نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ جو لوگ جاتے ہیں اور نمائش وغیرہ کا معائنہ کرتے ہیں اور دوسری جگہوں پر جا کر دیکھتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، بعض تو بہت زیادہ متحیر ہو جاتے ہیں۔ جو غیر ملکی یہاں آتے ہیں اور ان میں سے بعض کو کبھی کبھی جا کر کچھ جگہیں دکھائی جاتی ہیں، وہ متعجب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے پابندیوں کے باوجود اس عالم میں یہ تمام چیزیں تیار کی ہیں۔ میں نے کبھی کہا تھا، کئی سال پہلے ہمارے جوانوں نے ایک میزائل بنایا تھا، اس کا تجربہ کیا تھا، اور وہ سیٹلائٹ سے تصویریں لیتے رہتے ہیں۔ صہیونی، امریکی اور دوسرے کچھ سمجھ گئے کہ ہم نے یہ میزائل بنایا ہے۔ میزائل کے شعبوں سے وابستہ ایک ماہر صہیونی کمانڈر نے اس وقت ایک بات کہی تھی جو کئی جگہ نشر بھی ہوئی، وہ بات ہم تک بھی پہنچی۔ میں نے اس کا حوالہ دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ایران کا دشمن ہوں، لیکن یہ کام جو ایرانیوں نے کیا ہے، پابندیوں کے باوجود ان حالات میں یہ جو میزائل بنایا ہے، اس کے لیے میں احتراماً اپنا سر خم کرتا ہوں۔ لہذا تو ہم نے کہا کہ ہم نے پیش رفت، ترقی کی ہے، لیکن کیا اس پیش رفت کے باوجود ہم میں کچھ کمزوریاں اور کمیاں موجود نہیں ہیں؟ کیوں نہیں، کافی کمزوریاں ہیں، بہت زیادہ کمیاں ہیں، اور اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ہماری کمیاں اور کمزوریاں کم نہیں ہیں، ان میں سے کچھ کو لوگ محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ مہنگائی ہے، افراط زر ہے، قومی کرنسی کی قدر میں کمی ہے، یہ سب کمزوریاں ہیں، یہ ہمارے یہاں موجود ہیں۔ مختلف شعبوں میں، دفتری شعبوں میں وغیرہ، کچھ دوسری کمزوریاں بھی ہیں۔ تو کمزوریاں اور کمیاں موجود ہیں، لیکن ہم اس مسئلے کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں توجہ دیجئے گا، خاص کر کہ ہمارے عزیز جوان اس مسئلے پر توجہ دیں۔ ایک طرف پیش رفت، ترقی، کامیابیاں اور کارنامے ہیں، دوسری طرف کمزوریاں ہیں۔ اس مسئلے کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ ہم کارناموں کو دیکھیں، سمجھیں کہ ہم میں توانائی ہے اور کہیں کہ ٹھیک ہے، جس عزم و حوصلے سے ہم نے انہیں حاصل کیا ہے، اس عزم و حوصلے سے ان کمیوں اور کمزوریوں کو بھی دور کریں گے۔ لہذا دیکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ انقلابی طریقہ اور انقلابی سوچ ہے۔ دیکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کمیوں اور کمزوریوں کو دیکھیں اور کہیں کہ نہیں جناب، کوئی فائدہ نہیں ہے، دیکھیے ہماری کتنی کمزوریاں ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، یا تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں یا پھر بڑبڑاتے رہیں اور موجودہ صورتحال کے خلاف یا کمیوں کے خلاف زور زور سے چلائیں، کمیوں کو کئی گنا بڑھا کر پیش کریں۔ یہ طریقہ اور سوچ رجت پسندانہ ہے، پسماندہ سوچ ہے۔ جی ہاں، کمزوریاں ہیں، لیکن آپ انقلابی سوچ کے ساتھ کمیوں کو دیکھیے، پسماندہ نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ بعض لوگ جب کمیوں اور کمزوریوں کو دیکھتے ہیں تو اسلامی جمہوریہ ایران کا ہی انکار کر دیتے ہیں، انقلاب کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر کسی قوم میں کوئی کمزوری ہو تو کیا اس کے کارناموں کو بھلا دینا چاہیے؟ کس قوم میں کمزوری اور کمی نہیں ہے؟ دنیا کی دولت مند اقوام جو سائنسی لحاظ سے زیادہ پیش رفتہ ہیں، کیا ان میں کوئی کمی نہیں ہے؟ ان کی کمیاں اور کمزوریاں زیادہ بڑی ہیں۔ اگر میں انہیں گنوانا چاہوں تو ایک صفحہ تو صرف ان کمیوں کے عناوین میں ختم ہو جائے گا۔ جو امریکہ میں موجود ہیں، برطانیہ میں کمیاں موجود ہیں، فرانس میں کمیاں موجود ہیں، یعنی درکل ترقی یافتہ ممالک میں جو کمیاں موجود ہیں، ہماری کمیوں سے زیادہ بڑی، زیادہ اہم، زیادہ سخت کمیاں اور کمزوریاں غربت کی ہمیں گیری، بیماریوں کی ہمیں گیری، نسلی امتیاز کی ہمیں گیری، سماجی انصاف کا فقدان، اس طرح کی کمیاں وہاں بہت زیادہ ہیں۔ ہم میں سے کئی اور ہمارے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں وہاں پر. کمی ہر جگہ ہوتی ہے لیکن ہمیں اسے دور کرنے کا عزم کرنا چاہیے. رائے حل یہ ہے, رائے حل یہ نہیں ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ کوئی کمی یا کمزوری ہے تو فوراً بنیاد اور جڑ کو ہی ختم کرنا شروع کر دیں. میرا تاکید سے کہنا ہے کہ وہ پہلا راستہ صحیح ہے, انقلابی راستہ, یعنی جب ہم نظر ڈالیں اور اپنی کمزوریوں کو دیکھیں تو کہیں کہ ہم نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. میرے خیال میں یہ کارنامے ناممکن تھے, لہذا ہمیں عزم و حوصلہ دکھانا چاہیے. دیکھیے میرے عزیزو, 40 سال سے اس ملک میں میرے پاس ذمہ داری ہے, مختلف طرح کی ذمہ داریاں, صدارت سے پہلے سے لے کر صدارت تک اور صدارت کے بعد تک. ایک ایسا زمانہ تھا کہ ہمیں اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ہم کسی دن ایسی ترقی و پیش رفت کر لیں گے. اگر میں ان پیش رفتوں کو, ترقیوں کو شمار کروں تو آپ کو تعجب ہوگا. مثال کے طور پر اسٹیل کی پیداوار 1,000,000 ٹن تک پہنچ جائے گی, یہ بات ہمارا ذہن قبول ہی نہیں کر سکتا تھا. جو چیز ہمارے ذہن میں آتی تھی وہ یہ تھی کہ اسٹیل کا پروڈکشن اس وقت 5,000 ٹن ہے, 10,000 ٹن تک پہنچ جائے گا. آج جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس کا ہم تصور تک بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن قوم نے عزم و حوصلہ دکھایا, جوانوں نے ہمت دکھائی. اس دوران اچھے عہدیدار موجود رہے جنہوں نے عزم و حوصلہ دکھایا اور ملک کو یہاں تک پہنچا دیا. یہ عزم و حوصلہ آج بھی موجود ہے. ہمیں کمیوں کو برطرف کرنے کا عزم کرنا چاہیے, یہ میری نصیحت ہے. سبھی کو کام کرنا چاہیے, پہلے مرحلے میں عہدیداروں کو کام کرنا چاہیے, ہر کسی کو اپنی قانونی ذمہ داری کے مطابق. ذمہ داران الگ الگ ہیں, کوئی پروگرامنگ اور ڈیزائننگ کا ذمہ دار ہے, کوئی اجرائی کاموں کا ذمہ دار ہے, کسی کے ذمے نگرانی ہے اور کسی کے ذمے قانون بنانے کا کام ہے, کوئی پالیسی تیار کرنے کا ذمہ دار ہے. مختلف شعبے, مختلف کام, مختلف ذمہ داریاں, سبھی کے لیے قانون ہے. سبھی کوشش کریں, جہادی کام کریں, دن رات انتھک کام کریں, لگے رہیں, وہ ذمہ دار ہیں. جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ آج ہمارے سب سے اہم کاموں میں معاشی کام ہے. کچھ دن پہلے اسی امام بارگاہ امام خمینی میں ملک کے کچھ کامیاب شعبوں کے کامیاب ماہرین اور پروڈکشن کے شعبے میں کام کرنے والے اکٹھا تھے. میں نے ان سبھی سے کہا کہ ملک کو معاشی ترقی کرنی چاہیے اور بغیر معاشی ترقی کے کام آگے نہیں بڑھے گا. تو اگر معاشی ترقی کرنی ہے, پروڈکشن کو بڑھانا ہے, تو معاشی استحکام ہونا چاہیے, افراط زر کو کنٹرول ہونا چاہیے. آج ملک کے عہدیداران, براہ راست ذمہ داران یا بالواسطہ ذمہ داران, حکومت, عدلیہ اور مقننہ, مختلف اداروں اور انتظامی اداروں کے ذمے جو ایک بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ مشکلات کا علاج کریں. یہ قابل علاج مسائل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ مسائل لا علاج ہوں. علاج کے راستے موجود ہیں, اس کا راستہ تلاش کرنا ہوگا. افراط زر کا علاج کریں, یہ معاشی استحکام, قیمتوں میں ٹھہراؤ ملک کو آگے لے جائے گا. تو سوچ کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے. عوام کو بھی کام کرنا چاہیے. عہدیداروں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں لیکن عوام کو بھی کام کرنا ہوگا. یونیورسٹی کا طالب علم کام کر سکتا ہے, پروفیسر کام کر سکتا ہے, مزدور کام کر سکتا ہے, دکاندار کام کر سکتا ہے, کسان کوشش کر سکتا ہے, کارخانوں کے مالک, پولٹری فارم چلانے والے, علماء دین, یہ سبھی کے سبھی کام کر سکتے ہیں. ہر کوئی اپنے خاص طریقے سے. مثال کے طور پر عالم دین, آپ نے دیکھا کہ جناب آل ہاشم نے یہاں تک بتایا کہ وہ چل پڑتے ہیں, صنعتی مراکز لوگوں کو دکھاتے ہیں یا معائنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک کام ہے, یہ بڑا کام ہے, یہ معیشت کو فعال کر دیتا ہے. اسی طرح کے کام بابرکت ہیں. سیاسی کارکن کام کر سکتا ہے, وہ لوگوں کے سامنے حقائق پیش کریں. سیاسی کام صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بیٹھ کر حکومت یا دوسرے اداروں کے کاموں میں کیڑے نکالے اور سوشل میڈیا پر ان کاموں کا مذاق اڑائے, توہین کرے, انہیں بڑا چڑھا کر دکھائے. یہ سیاسی سرگرمی تو نہیں ہے. سیاسی سرگرمی یہ ہے کہ آپ دنیا کے سیاسی ماحول کو, خطے کے سیاسی ماحول کو, دشمن کے اہداف کو, دوستوں کے موقف کو دیکھیے اور انہیں لوگوں کو کہ جن کی نسبت آپ کی معلومات زیادہ ہیں, آپ ان سے زیادہ سمجھتے ہیں, بتائیے ان لوگوں کو, جا کے بتائیے, ان کے سامنے تشریح کیجیے, بیان کیجئے، یہ سیاسی سرگرمی ہے یا سماجی کارکن؟ سروسز کے شعبے میں کام کرنے والے بھی اسی طرح، ہم نے بارہا عوام کے ذریعے بڑی بڑی کمیوں کو دور کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان میں سے ایک تو یہی کرونا کی وبا ہے۔ کرونا کی وبا آتے ہی عوام میدان میں آ گئے، انہوں نے کام کیا۔ بہت سے ایسے کام جنہیں اداروں کو کرنا چاہیے تھا عوام نے انجام دیا، وہ میدان میں آئے۔ ایک دم شروع ہی سے عوام میدان میں آ گئے، انہوں نے مومنانہ امداد کی، خدمت رسانی کے بے شمار مختلف کام عوام نے انجام دیے۔ عید غدیر کے بڑے جشن کا کام تہران میں عوام نے انجام دیا، لوگوں نے اپنی مرضی اور اپنے شوق سے انجام دیا۔ لوگ کر سکتے ہیں، سماجی سرگرمیاں قوم کو نشاط عطا کرتی ہیں، ملک میں ترقی و پیشرفت کو یقینی بناتی ہیں، ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، سہارا دیتی ہیں۔ ملک میں مضبوطی پیدا کرنے میں اور ملک کو مضبوط بنانے میں جو چیزیں مؤثر ہیں، ان میں سے ایک قومی اتحاد ہے۔ چھوٹی اور معمولی چیزوں پر تنازع نہیں ہونا چاہیے، البتہ اختلاف رائے ہوتا ہے، اس اختلاف رائے میں بحث اچھی چیز ہے، مباحثہ اچھا ہے، لیکن تنازع اچھا نہیں ہے۔ مباحثہ کریں، بات کریں، بحث کریں، یونیورسٹی میں، اعلیٰ دینی تعلیمی مراکز میں، ذرائع ابلاغ میں، ادب کے ساتھ دوسروں کا احترام کرتے ہوئے اپنی دلیل پیش کریں، یہ اچھا ہے، لیکن تنازع اچھا نہیں ہے، دشمنی اچھی نہیں ہے، زبان کو نازیبا الفاظ سے آلودہ کرنا اچھا نہیں ہے، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ اتحاد مدد کرتا ہے۔ لہذا ایرانی قوم کا عمومی رجحان انقلاب کی طرف ہے، انقلاب اسلامی کا حامی ہے۔ ہم نے اعداد و شمار نہیں لیے ہیں کہ کہہ سکیں کہ مثال کے طور پر فلاں سیاسی مسئلے میں کتنے فیصد کی رائے عمومی رائے کے خلاف ہے یا عہدیداران کی رائے کے خلاف ہے، ہم یہ نہیں جانتے، لیکن مجموعی طور پر یہ ضرور جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کی رائے الگ ہے، مخالف رائے رکھتے ہیں۔ ایرانی قوم کے فریق یہ لوگ نہیں ہیں، ایرانی قوم کا حریف سامراج ہے، استکبار ہے۔ سبھی اس بات کی طرف سے چوکنا رہیں کہ استکبار سامراج کی مدد نہ کریں، سبھی اس بات کی طرف سے ہوشیار رہیں کہ انقلاب کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں، ایران عزیز کے مقابلے میں دشمن کا حربہ نہ بن جائیں، دشمن کا مہرہ نہ بن جائیں۔ اور ہمیشہ کی طرح میں مستقبل کو روشن دیکھتا ہوں۔ الحمدللہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی روشن افق رہا ہے، ہم نے کچھ عرصے بعد اس افق تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ قوم کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، ملک میں بہت استعداد ہے، ملک کی گنجائشیں بہت زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ یہ قوم بھی آگے بڑے بڑے کارنامے انجام دے گی۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس راستے پر ثابت قدم رکھے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو، جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اپنے اولیاء کے ساتھ محشور فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے عزیز شہیدوں کو، صدر اسلام کے دور کے شہیدوں اور شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور ہمیں بھی ان سے ملحق فرما دے۔
شفیر یہ نفر قبلا از اون طرف خواست۔ السلام علیکم و رحمت۔